إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. مصطلح الحديث كدرس میں ہم پہنچے کہ صحیح لذاته کی شرطیں، عدالت کی شرط اور تمام وقت کی شرط بیان کر چکے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں تیسری شرط اتصال السند. لیکن اس سے پہلے پچھلے درس میں میں نے ایک بات کی تھی، ایک مثال بیان کی تھی. کچھ ایسے راوی گزرے ہیں جن کا حافظہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن وہ عدالت میں درست نہیں تھے. حافظہ اچھا تھا لیکن عدالت دین کی استقامت میں وہ درست نہیں تھے. اس کی مثال میں میں نے بیان کیا تھا محمد بن ہارون بلخی. نام درست کر لیں آپ، محمد نہیں، عمر بن ہارون بلخی ہے، عمر بن ہارون البلخی، عمر محمد نہیں. مجھ سے غلطی ہوئی، محمد میں نے بیان کیا تھا لیکن جو صحیح وہ عمر ہے. تو دوسری بات یہ ہے کچھ ایسے عالم بھی گزرے ہیں جو ثقہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی روایت نہیں لی گئی. اس کی مثال میں سفیان بن وقیع الجراح، ایک راوی گزرے ہیں خود بذات خود ثقہ ہیں، اور ان کا والد بن وقیع الجراح بھی ثقہ ہیں، اور محدثین نے ان کی روایت کو اس لیے ضعیف قرار دیا کہ ان کے ایک کاتب تھے جو روایت کو لکھتے تھے، وہ اس روایت میں اپنی طرف سے زیادتی کر دیتے تھے، اور ائمہ حدیث نے، محدثین نے ان کو کئی بار نصیحت کی لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے کاتب کو تبدیل نہیں کیا. اور امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو ایک دفعہ سے زیادہ آگاہ کیا اور نصیحت کی کہ اپنے اس کاتب کو تبدیل کر لو، لیکن اس شخص نے کسی نہ کسی وجہ سے اس کو تبدیل نہیں کیا، اور سفیان بن وقیع الجراح کی روایت کو ضعیف قرار دے دیا، حالانکہ بذات خود وہ ثقہ ہیں عدالت میں بھی اور وقت میں بھی. تو یہ ایک مثال تھی کہ محدثین کے نزدیک اگر کوئی آپ سے سوال کرے کیا کوئی ایسا راوی ہے جو ثقہ ہے لیکن اس کی روایت ضعیف ہے، تو یہ ایک مثال ہے سفیان بن وقیع الجراح کی. آج کے درس میں شخص فرماتے ہیں وہ اتصال السند، أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما، مباشرة أو حكما. اتصال السند كمطلب یہ ہے أن يتلقى كل راو، کہ ہر راوی جو اس روایت کو بیان کرے وہ روایت کو لے، ممن روى عنه جو اس سے روایت بیان کر رہا ہے، عنه مباشرة براہ راست، أو حكما یا براہ راست کا حکم ہوئے، براہ راست کا حکم ہو یا براہ راست ہو. یعنی دو طریقے سے ہوتے ہیں، یا تو حقیقتاً براہ راست اس سے لے لے روایت جو اس کا استاد ہے، یا حکمن جو براہ راست کے مفہوم میں ہے لیکن براہ راست نہیں ہے. اس کی مثال میں ابھی بیان کرتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں فل مباشرہ، مباشرہ کا کیا مطلب ہے، یعنی براہ راست کا کیا مطلب ہے، ان یلاقی من روى عنه فيسمع منه، کہ جس سے وہ روایت بیان کر رہا ہے اس سے وہ ملا ہو، ملاقات ہوئی ہو اور اس سے اس نے سنا ہو. ڈائریکٹ طریقے سے، براہ راست طریقے سے سننا، کہ یہ مقصد ہے کہ اسے ملے جس سے وہ روایت بیان کر رہا ہے اور اسے سنے. او یرا ویقول حدثنی، یا اسے دیکھے اور یہ کہے کہ مجھ سے اس نے بیان کیا، حدثنی. او سمعت، یا میں نے سنا. او رأیت فلانا، یا میں نے فلان کو دیکھا یہ کر رہا تھا. ونحوہ، اور اس طریقے سے. والحکم، اور حکمن کا مطلب یہ ہے ان یروی عمن عاصرہ، کہ روایت بیان کرے اس شخص سے جس کے ساتھ وہ اس زمانے میں رہا ہو. معاصرہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں رہنا اکٹھے. بلفظ یحتمل السماع، ایسے لفظ سے روایت بیان کرے اس شخص سے جس کے ساتھ وہ اس زمانے میں رہا ہو، ایسے لفظ سے جسے گمان ہو کہ اس نے اسے سنا ہو. براہ راست کا لفظ نہیں ہے، سمعت و رأیت کا لفظ نہیں ہے، لیکن گمان ہوتا ہے کہ اس نے اس سے سنا ہو لیکن ڈائریکٹ طریقے سے نہیں. براہ راست طریقے سے نہیں. بلفظ یحتمل السمع والرؤیا, سننا اور دیکھنے میں گمان ہو حقیقت نہ ہو. اس کی مثال میں مثل قال فلان کے فلان نے کہا, او عن فلان یا فلان سے, او فعل فلان یا فلان نے کیا, ونحوہ اور اس طریقے سے. اس کا یہ مفہوم ہے کہ ایک راوی روایت بیان کر رہا ہے اور روایت بن کر دو قسم کا ہوتا ہے. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, دو قسمیں ہیں. یا تو اس سے براہ راست علم ہوتا ہے کہ یہ راوی براہ راست اپنے استاد سے روایت لے رہا ہے, یا براہ راست حقیقتا نہیں لیکن براہ راست کا حکم ہے, حکمن کہ یوں ہی لگتا ہے کہ اس نے یہ روایت براہ راست سنی ہو. ہو سکتا ہے سنی ہو براہ راست, ہوتا ہے ہو سکتا ہے براہ راست نہ سنی ہو. جو حقیقتا ہے اگر راوی کہے سمعت فلان یا حدثنی فلان, سمعت میں نے سنا, حدثنی مجھ سے اس نے بیان کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی سے جس کے ساتھ وہ رہتا ہے اس زمانے میں اگر روایت بیان کرے اس لفظ سے کہ فلان نے مجھ سے بیان کیا یا فلان سے میں نے سنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے براہ راست وہ روایت سنی ہے. اس کو کہتے ہیں اتصال السند مباشرہ. اور حکمن اگر ایک ہی زمانے کا راوی اپنے استاد سے روایت بیان کرے لیکن عن سے, عن فلان یا قال فلان, جس میں سننے کا اور دیکھنے کا لفظ نہ ہو. اب حدیث کی کتاب اٹھائیں, کوئی بھی آپ پڑھیں, جیسے ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک ورقہ دیا تھا جس میں صحیح بخاری کی پہلی حدیث تھی, تو اس میں امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی, حدثنا, اس طریقے سے یہ جو حدثنا کا لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے, مباشرتاً یا حکمن, مباشرتاً براہ راست سن رہا ہے. میرے پاس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مثال ہے براہ راست کی. دوسرا طریقہ روایت کا ہوتا ہے جس میں حدثنا یا سمعت کا لفظ نہیں ہے کہ مجھ سے اس نے بیان کیا یا میں نے سنا براہ راست, اس میں عن کا لفظ ہوتا ہے, عن فلان عن فلان, جس کی مثال میں نے پچھلے درس میں محمد بن اسحاق عن مکحول کی روایت جو تھی, تو یہ عن کی مطلب یہ ہے فلان سے بیان کرنا. اب فلان سے کیا اس نے براہ راست سنا یا نہیں سنا یہ پتہ نہیں چل سکتا, تو اس کو کہتے ہیں مباشرہ نہیں بلکہ حکمن, براہ راست ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے براہ راست سنا ہے یا نہیں؟ اس راوی کو دیکھیں گے. اگر وہ راوی مدلس نہیں ہے جیسے آگے بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ, تو پھر تو اس کے عن کی روایت کا مطلب ہے اس نے براہ راست سنا. فقہ راوی ہے اور وہ مدلس بھی نہیں ہے تو اس کی روایت عن سے قابل قبول ہے, لیکن اگر وہ فقہ راوی ہے لیکن مدلس ہے اور عن سے روایت کیا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں, جب تک وہ سمعت یا اخبرن یا حدثنی کہ لفظ سے روایت کو بیان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ عن سے روایت کا مطلب ہے براہ راست نہیں, براہ راست کی صورت ہو سکتی ہے کہ براہ راست نہیں, لیکن سمعت حدثنی میں نے سنا مجھ سے بیان کیا فلاں نے, یہ براہ راست کا اس میں مفہوم آتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہی مشترک مع المعاصرۃ ثبوت الملاقات, کیا معاصرت یعنی ایک زمانے میں رہنا شرط ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی شرط ہے, یعنی ایک زمانے کے راوی ہیں استاد اور شاگرد اور وہ روایت بیان کرتے ہیں اس شخص سے جو اس کے زمانے میں رہا ہو, کیا یہ کافی ہے کہ اس کی روایت کو ماننا اگر ایک زمانے میں رہتے ہوں صرف, یا ان کی ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے, او یکفی امکانہ, یا اتنا کافی ہے کہ وہ ایک زمانے میں رہتے ہیں اور ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے شیخ صاحب کا کہ ایک زمانے کے راوی ہیں اور ایک رہتے مشرق میں ایک رہتے مغرب میں, اب یہ دونوں ایک زمانے کے تو ہیں, لیکن کیا ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ راوی نے بیان نہیں کیا, یعنی کہ حدثنا یا سمعت, عن سے روایت بیان کی ہے اور ملاقات کا اس نے ذکر نہیں کیا, تو کیا یہ شرط ضروری ہے کہ ملاقات بھی ہو, یا ملاقات کا امکان کافی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ملے ہوں حج کے موقع پہ کسی طریقے پہ؟ ٹھیک ہے, آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں علی قولین, اس میں علماء کے دو قول ہیں, یعنی ایک زمانے میں اگر رہتے ہیں کیا اس سے راوی سے ملاقات ضروری ہے یا نہیں, علماء کے دو قول ہیں اس میں. قال بالاول البخاری وبالثانی مسلم. پہلے قول بخاری کا قول ہے اور دوسرا قول مسلم کا قول ہے. پہلا قول کیا ہے کہ معاشرت کے ساتھ ایک زمانے کے رہتے ہوئے امام بخاری کی یہ شرط ہے کہ ان کی ملاقات ثابت ہو. اگر ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے امام بخاری ان کی روایت نہیں لی, کیونکہ امام بخاری کی شرطیں حدیث کو لینے کی روایت کو لینے کی سب سے سخت شرطیں ہیں. اور اس لیے صحاح میں سے چھوٹے پر جو کتاب صحیح بخاری ہے. تو پہلا قول جو ہے کہ ایک زمانے کے راوی کے لیے کافی نہیں ہے اگر ملاقات ثابت نہ ہو. اگر ایک زمانے کے راوی ہیں ایک وقت میں رہتے ہوں اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہونی چاہیے کہ ان کا ملنا ثابت ہو. تو پھر امام بخاری روایت لی. وقال بالثانی, اور دوسرا قول جو ہے کہ معاشرہ ضروری ہے لیکن ملاقات شرط نہیں ہے اگر ایک زمانے کے راوی ہیں, لیکن اگر گمان ہو کہ دونوں ملے ہو تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ امام مسلم کی شرط ہے. یہ جو پانچ شرطیں بیان کی ہیں صحیح روایت کی, اس کے ساتھ ساتھ یہ ان پانچ شرطوں پر محدثین کا اتفاق ہے. ان کے علاوہ جو شرطیں ہیں کچھ محدثین میں سختی برتی اور کچھ محدثین نرمی برتی. اور سب سے سخت شرطیں جو ہیں وہ امام بخاری کی ہیں کہ ایک زمانے کا راوی جب تک جس سے روایت بیان کر رہا ہے اس سے ملاقات ثابت نہ ہو اس کی روایت نہیں لیتے تھے. امام مسلم نے تھوڑی سی نرمی اختیار کی کہ جب ایک زمانے کا راوی ہے اور فقہ بھی ہے, جھوٹا بھی نہیں ہے, دین میں استقامت بھی ہے, نبوت میں استقامت بھی ہے, حافظہ بھی چوٹی کا ہے, اور وہ کہتے میں نے فلان سے سنا, اور مدلس بھی نہیں ہے, تو اس کی روایت کیوں ملے؟ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو امام مسلم بھی حق پر ہے, امام بخاری بھی حق پر ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ امام مسلم نے نرمی برتی ہے تو ان کی روایت یا ان کی شرط درست نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو یہ علم دیا اور امام مسلم کو یہ علم دیا, اور سنن والوں کو ان سے زیادہ ان کے علاوہ اور شرطیں ان کے ذہن میں ڈالی. کیونکہ اگر سب راوی امام بخاری کی طرح سختی برتتے تو آج ہمارے پاس یہ اتنا علم نہ ہوتا حدیث کا. آپ جانتے ہیں صحیح بخاری میں پورا علم نہیں ہے, سنن میں بھی علم موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. تو ہم سب کو جب ایک مجموعہ کا علم جو ہمیں ملتا ہے وہ احادیث کا علم جو سنن میں بھی ہو صحیحین میں بھی ہو اور باقی جو کتب ہیں ان میں بھی ملتا ہے, تو بات یہ نہیں کہ روایت کہاں پر ہے, بات یہ ہے کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. چاہے وہ کس کتاب میں بھی ہو, صحیحین میں ہے, سنن میں ہے, بیہقی میں ہے, دارمی میں ہے, جہاں پر بھی روایت آپ کو ملے تو اس کی سند کی صحت کو دیکھتے ہیں اور پھر روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے کیا وہ روایت قابل قبول ہے یا نہیں. قال النووي عن قول مسلم, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کی شرح جنہوں نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں, انکرہ المحققون, کہ جو محققین محدثین ہیں تحقیق کرنے والے امام مسلم کے قول کا انکار کیا کہ یہ درست قول نہیں ہے. قال وان كنا لا نحكم على مسلم, اگرچہ ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس قول کو کہ ملاقات ضروری نہیں ہے امام مسلم نے یہ کہا ہے, لیکن امام مسلم اس پہ عمل نہیں کیا. لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب, امام مسلم سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ شرط بیان کی ہے کہ ملاقات کافی ہے, ملنا کہ معاشرہ کافی ہے, ملاقات ضروری نہیں ہے. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا ہے امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس شرط پر عمل نہیں کیا پورے طریقے سے, کیونکہ ان سے یہ بھی ثابت ہوا ایسے راوی بھی موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ روایت ہمیں ملتی ہے جن سے معاشرہ ہے صرف اور ملاقات بھی ہے. اکثر راوی جو صحیح مسلم میں ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے, اور بہت کم راوی ایسے ہیں صحیح مسلم میں جن کی ملاقات ثابت نہیں ہوئی. بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے وہ یہ کہہ رہے کہ کچھ محققین محدثین اس بات کا انکار کیا صحیح مسلم کا کہ انہوں نے صرف ایک زمانے کو دیکھا ملاقات کو نہیں دیکھا, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ امام مسلم اپنے صحیح میں اس پر عمل پورے طریقے سے نہیں کیا. اکثر راوی جو ہمیں بیان کیے ہیں صحیح بخاری کی طرح ان کی ملاقات ثابت ہے, جو چند روایتیں ملتی ہیں کم روایتیں ہیں اس میں ملاقات ثابت نہیں ہے, لیکن اکثر جو روایتیں ہیں اس میں ملاقات ثابت ہے. لکھوں نہیں یجمع طرقا کثیرہ, کیونکہ صحیح مسلم نے ایسے طرق بیان کیے ایک روایت کے, یتعذر معه وجود هذا الحکم, کہ ایسے حکم ان سب روایت کو جمع کرنے کے بعد نہیں مل سکتا. اللہ نے جوزہ جو اس نے جائز کیا, واللہ اعلم, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ بات امام نووی کی, یہ شرح صحیح مسلم پہلی جلد صفحہ نمبر 14 میں یہ بات انہوں نے بیان کی ہے. وہ محل ہے نا فی غیر المدلس. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ یہ جو ہم نے بات بیان کی ہے یہ مدلس کے لیے نہیں ہے, یعنی ایک زمانے کے راوی ہوں اور ملاقات ثابت نہ ہو اس سے روایت لیں گے اگر مدلس نہیں ہے. اگر مدلس ہے تو ہم یہ کہیں گے براہ راست اگر وہ روایت بیان کرتا ہے پھر تو ہم اس کی روایت کو لیں گے, یعنی سمعت میں نے سنا, حدثنی مجھ سے بیان کی, یہ ضروری ہے. اگر عن سے روایت کرتے یا قال فلان تو اس کی روایت قابل قبول نہیں. اما المدلس فلا يحكم لحديث بالاتصال, لیکن مدلس کے لیے اس وقت تک اس کی حدیث یعنی اس کی روایت کی سند متصل جڑی ہوئی نہیں سمجھیں گے, الا ما صرح به بالسماع والرؤيا, جب تک کہ وہ سماع کہ میں نے سنا, رؤیا میں نے دیکھا کا لفظ استعمال نہ کرے. ويعرف عدم اتصال السند بأمرين, جیسا فرماتے ہیں جی رؤیا دیکھنا آنکھ سے دیکھنا, سماع سننا, رؤیا دیکھنا. ويعرف عدم اتصال السند بأمرين, اور اتصال سند کو جاننے کے لیے دو طریقے ہیں جیسا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے علم ہوگا کہ یہ سند متصل ہے کہ نہیں. دو طریقوں سے, نمبر ایک, احدهما العلم بان المروي عنه مات قبل ان يبلغ الراوي سن التمييز. پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ علم ہو جائے, یہ پتہ چل جائے کہ مروی جو ہے عنہ جس سے روایت بیان کر رہا ہے, مات قبل ان يبلغ الراوي, کہ شاگرد یہ جو روایت بیان کر رہا ہے جس سے روایت بیان کر رہا ہے وہ پہلے مر چکا, یعنی استاد پہلے مر چکا اور جو روایت بیان کر رہا ہے ابھی وہ بالغ نہیں ہوا, یہ اس کو سمجھ ابھی نہیں آئی. اس لیے محدثین عام طور پر کیا کرتے ہیں, سنت الوفات بیان کرتے ہیں, کب پیدائش ہوئی اور کب ان کی وفات ہوئی. اب کسی بھی محدث کا نام دیکھ لیں حدیث کی کتابوں میں, کب پیدا ہوئے کب وفات پائی, یہ کیوں اس پہ اہتمام کرتے ہیں, تاکہ پتہ لگا جا سکے کہ جو روایت ہمیں ملی ہے کیا وہ اس کی سنت متصل ہے کہ نہیں, کہ سند متصل ہے کہ نہیں, کہ سند جڑی ہوئی ہے کہ نہیں. کیسے پتہ چلے, سب سے پہلے یہ جاننا کہ جو راوی روایت بیان کر رہا ہے اس کی پیدائش کب ہے اور جس سے روایت بیان کرے اس کی وفات کب ہوئی. اگر دونوں ایک وقت میں, یعنی اگر یہ جو راوی روایت بیان کر رہا ہے شاگرد جو روایت بیان کر رہا ہے اپنے استاد سے, اس کی عمر بلوغ سے زیادہ 15 سال سے زیادہ ہے اور اسے روایت بیان کی ہے اپنے استاد سے اور اس کا استاد اس وقت زندہ تھا, تو اس کی روایت متصل سند مانا جائے گا. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے یا علم ہو جائے اس چیز کا کہ اس کا استاد جو ہے وہ پہلے وفات پا چکا ہے اور اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوا, یہ چھوٹا بچہ تھا, نہ سمجھ بچہ تھا اور اس اپنے استاد سے روایت بیان کر رہا ہے, تو یہ روایت قابل قبول, کیونکہ یہ سند متصل نہیں ہے, کیونکہ اس بچے نے کسی اور سے سنا پھر روایت کو بیان کیا, یہ کوئی اور کون ہے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ اس شخص نے, اس راوی نے اپنے اس استاد سے ڈائریکٹ بات بیان کی ہے. اس کی مثال میں آپ کے پاس محمد المفند ہے, المحند المفند نہیں آپ کے پاس, جس میں ایک روایت ہے محمد المفند عقائد علماء دیوبند, کس کے اوپر, چلو عربی اردو, اس میں ایک روایت ہے محمد المفند عقائد علماء دیوبند. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں یہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے, جو بھائی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ دو کتابیں, دیوبندیت کے لیے المحمد المفند عقائد علماء دیوبند, ان میں دیوبندیت کا کیا عقیدہ ہے, چھوٹے سے کتابچے میں 26 سوال ہیں, ان کے جواب میں انہوں نے اپنا پورا عقیدہ بیان کیا ہے. دوسری کتاب ہے بریلویت کے لیے ملفوظات احمد رضا خان بریلوی, یہ دو ایسی کتابیں ہیں جو میں ہر طالب علم کے پاس ضروری سمجھنا چاہوں سمجھتا ہوں. اس محمد المفند میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ سوال اٹھتا ہے دیوبندیوں کا کیا عقیدہ ہے, تو ہم بکھری ہوئی چیزیں ملتی مختلف کتابوں میں, ایک جگہ میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جس میں پورا عقیدہ بیان کیا ہو, لیکن محمد المفند عقائد علماء دیوبند 26 سوالوں کے جواب میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, پورے طریقے سے تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. تو اس میں ایک روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, رواہ ابو حنیفہ عن عبداللہ بن عمر رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستقبل القبر بوجهك وتقول السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. یہ روایت بیان کرتے ہیں، ایک مسئلہ تھا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں تو آپ کا چہرے کا رخ کہاں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا قبر کی طرف ہونا چاہیے؟ تو اس سوال کے جب اور دعا کرتے ہوئے آپ کا رخ کہاں ہونا چاہیے، قبر کی طرف ہونا چاہیے یا قبلے کی طرف ہونا چاہیے؟ تو اس جواب میں انہوں نے تفصیل سے جواب بیان کیا ہے کہ ہمارے علماء کے نزدیک قبر کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ روایت بطور دلیل بیان کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ سنت میں سے یہ ہے کہ جب آپ قبر کے سامنے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ہوں، تو آپ قبر کی طرف اپنا رخ کر کے سلام پڑھیں. روایت یہاں تک ہے. اچھا، یہ طریقہ درست ہے؟ جب ہم آپ سلام کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے کرتے ہیں، اپنا چہرہ اپنا رخ قبر کی طرف کر کے سلام پڑھتے ہیں، اور دعا کے لیے اپنی پوزیشن تبدیل کر کے قبلے کی طرف رخ ہو کر دعا کرتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے. لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس حدیث میں، اس روایت میں، اور جب کوئی روایت مل سننا آ جائے تو یہ مرفوع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، یہ عمل ہے، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں. من السنت اگر لفظ کسی روایت میں آ جائے، محدثین کے اس پہ اتفاق ہے کہ یہ روایت مرفوع سمجھی جاتی ہے. لیکن یہ دیکھا گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 80 ہجری میں. اور حضرت عبداللہ بن عمر کی وفات کب ہوئی؟ 73 ہجری میں. 73 اور 80 میں کتنا فرق ہے؟ 7 سال کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ سند متصل ہے کہ نہیں؟ سند متصل نہیں ہے. کیوں؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر جن سے روایت بیان کر رہے ہیں ان کی وفات 73 ہجری میں ہوئی، وہ امام ابو حنیفہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، اس کے 7 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور 15 سال لگے بلوغ کے لیے. تو یہ جو فرق نظر آ گیا عمر کا، اسے علم ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے روایت کو جاننے کے لیے، ضعیف ہے کہ نہیں، کہ سند کو دیکھا جائے، اور سند متصل ہے کہ نہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلا طریقہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو راوی روایت بیان کر رہا ہو اس کی وفا، اس کی پیدائش یا اس کی بلوغ کی عمر سے پہلے ہی اس کا شیخ یا جس سے وہ روایت بیان کر رہا ہے اس کو وفات آ جائے. اور آگے اسی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک دعا کے لیے بھی قبر کی طرف رخ کرنا جائز ہے، انہیں جائز نہیں ہے. دعا کے لیے قبر کی طرف رخ کرنا درست نہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے ثابت یہ ہے کہ سلام کے لیے قبر کی طرف رخ کیا جائے، اور دعا کے لیے قبلے کی طرف رخ کیا جائے. ثانیہما، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسرا طریقہ یہ جاننے کے لیے صرف متصل ہے کہ نہیں، ان ينص الراوی او احد ائمۃ الحدیث على انه لم يتصل بمن روى عنه. اگر راوی جس سے روایت بیان کی جا رہی ہے اس نے یہ بیان کیا ہو کہ فلاں نے مجھ سے نہیں سنا، کہ فلاں شخص نے مجھ سے نہیں سنا، تو یہ روایت متصل نہیں سمجھی جاتی. او علم لم يتصل به، پہلے یہ ہے کہ اس سے ملاقات کی ہی نہیں، یا اسے ملا ہی نہیں. دوسری بات، او لم يسمع، یا اس نے اسے سنا نہیں. او لم يرى منه ما حدث به عنه، یا اس نے اسے دیکھا نہیں جو اسے وہ حدیث بیان کر رہا ہے. اگر کوئی راوی یہ بیان کرے کہ فلاں نے مجھ سے نہیں سنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فلان اس راوی سے بیان کوئی روایت کرے تو وہ سند متصل نہیں ہوگی، اور روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ یہ دو طریقے شیخ صاحب نے بیان کیے، اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ سند متصل ہے کہ نہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری سند کو دیکھا جائے، پوری سند کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو جتنے بھی راوی موجود ہیں ایک دوسرے سے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ان کا جیسے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ان کی وفات اور پیدائش کی عمر یا بلوغ کی عمر کی جاننے کے بعد. دوسرا چوتھا طریقہ یہ ہے، اگر روایت صحیح ہے بخاری مسلم میں ہو تو یہ کافی ہے جاننے کے لیے، اس کی سند متصل ہی ہوگی، اس لیے انہوں نے بیان کیا. فرق ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے یہ دیکھنا جتنی بھی راوی موجود ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ اس کے سر متصل ہوئی کہ نہیں، ان کی تاریخ پیدائش دیکھو، ان کی وفات دیکھو، تو یہ ضرورت نہیں ہے. جب صحیحین میں روایت آ گئی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی کہ اس کی سند متصل ہی ہوگی. اور پانچویں نمبر پر، اگر کوئی محدث جو علم حدیث کا عالم ہو، معتبر عالم ہو، وہ یہ بیان کرے کہ فلاں سند متصل ہے، تو اس کے بعد یہ قابل قبول ہوگی، کیونکہ اس نے اس روایت کو جانچنے کے بعد ہی، جاننے کے بعد ہی یہ بات بیان کی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ شذوذ، چوتھی شرط جو ہے صحیح حدیث کی وہ یہ ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو. وہ شذوذ، اور شذوذ کیا ہے؟ ان یخالف الثقہ من هو ارجح منه، کہ ثقہ راوی جو ہے وہ اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کرے. اور یہ بہتری کس میں ہے؟ ان بکمال العدالہ، کہ جس کی مخالفت کر رہا ہو وہ اس سے زیادہ بہتر عدالت میں، یعنی استقامت میں اور مروءت میں وہ زیادہ بہتر ہو، اور تمام الضبط یا ضابطے میں حدیث کی حفاظت میں اس سے زیادہ بہتر ہو. وکثرت العدد، یا اگر یہ ایک مخالفت کر رہا ہے تین یا چار ثقہ راویوں کی اور تین کی تعداد ایک سے زیادہ ہے تو پھر بھی یہ اسے شذوذ کہتے ہیں. او ملازمت المروی عنہ، یا جس سے روایت بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ زیادہ وقت اس نے گزارا ہو، یعنی ایک روایت ہمیں ملتی ہے ایک محدث سے اور دوسری روایت ملتی ہے اس کے مخالفت میں، یعنی دونوں صحیح روایتیں ہیں، دونوں صحیح حدیث ہیں، لیکن اس میں ہمیں تعارف نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے، تو دونوں میں سے کون سی صحیح ہے، کس پہ عمل کیا جائے گا؟ اس حدیث کو جس کو ترک کر دیا جائے گا اسے شاذ حدیث کہتے ہیں، اور شاذ حدیث صحیح حدیث ہوتی ہے لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. شاذ حدیث ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے لیکن اس پہ عمل کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب دو صحیح حدیثیں ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے یہ جو دو صحیح حدیثیں ہیں ان میں سے زیادہ صحیح کون سی ہے، جو زیادہ صحیح اسے محفوظ کہتے ہیں اور جو دوسرے درجے کی یہ اسے شاذ کہتے ہیں. اور شیخ صاحب نے یہاں پر تقریباً چار پانچ طریقے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے حدیث شاذ ہوتی ہے. نمبر ایک، بکمال العدالہ، اگر دو راوی جو ہیں دونوں ثقہ ہیں، ان میں سے ایک زیادہ ثقہ ہے، یعنی اس کا عدالت اور اس کا حافظہ زیادہ بہتر ہے، تو ہم اس روایت کو لیں گے جس میں یہ راوی موجود ہے اور دوسرے کی روایت کو ترک کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کی جو مخالفت ہوئی حدیث کے لفظ میں کہ اس سے غلطی ہوئی ہو، کیونکہ جو ہم دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، جس کی عدالت زیادہ قوی ہو، جس کا حافظہ زیادہ قوی ہو، تو اس کی روایت زیادہ قابل قبول ہے. اور محدثین انصاف کیا ہے، یہ لا انصافی نہیں ہے. دو ثقہ راوی ہیں، ایک زیادہ عدالت کا حامل ہے اور اس کا حافظہ بھی زیادہ بہتر ہے، تو اس کی روایت زیادہ ترجیح دی جائے گی اور اس پر انہوں نے عمل کیا. دوسرا طریقہ یہ ہے وہ کثرت العدد، اگر ایک راوی ایک طرف ہے اور وہ مخالفت کر رہا ہے تین یا چار یا پانچ ثقات راویوں کی، تو کس کی مانیں گے ہم؟ ظاہر ہے جو زیادہ تین چار ہیں ان کے پاس زیادہ علم ہوگا اس ایک سے، گویا کہ یہ بھی فقہ ہے، تو اس کو چھوڑ کے، اس روایت کو چھوڑ کے ہم اس روایت پہ عمل کریں گے جس میں زیادہ فقات راوی ہیں. اور چوتھے نمبر پر شیخ صاحب نے فرمایا وہ او ملازمت المروی عنہ، کہ جس سے وہ روایت بیان کر رہا ہے، جو اس کا شیخ ہے، ہم یہ دیکھیں گے جو اسے روایت بیان کر رہا ہے اس کا اگر زیادہ قریبی شاگرد ہے تو اس کو زیادہ علم ہوگا اپنے استاد کے بارے میں، اس کی روایت لیں گے، اور جو اس کا شاگرد نہیں ہے اور اسے روایت بیان کر رہا ہے یہ اس کی ملازمت یعنی اس کا ساتھ لمبے عرصے تک نہیں ہے تو پھر اس کی روایت ہم نہیں لیں گے. تو یہ چار طریقے سے ایسا میں بیان کیے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ حدیث جو ہے شاذ ہے کہ نہیں. اور جو اس کے علاوہ جو پانچواں طریقہ ہے وہ یہ ہے، اگر وہ ایسی کتاب میں روایت موجود ہو جو صحت سے ثابت ہو، جیسے صحیح بخاری مسلم ہو، یعنی ایک حدیث آپ کو ملتی ہے صحیح بخاری مسلم میں، دوسری روایت آپ کو ملتی ہے بیہقی میں، مثال کے طور پر، اور دونوں میں اختلاف ہے، ایک ہی روایت ہے دونوں میں اختلاف ہے، کس کو ترجیح ملے گی؟ بخاری مسلم والی روایت کو ترجیح ملے گی. یہاں پر شیخ صاحب ایک مثال بیان کر رہے ہیں، اس کی مثال کیا ہے تاکہ یہ مسئلہ ذرا آسان ہو جائے، شذوذ کا شاذ کیا ہوتا ہے. اس کی مثال میں شیخ صاحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں. مثالہ، یہ مثال ہے حدیث عبداللہ بن زید فی صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے طریقہ بیان کرتے ہوئے، نیا پانی لے کے، یعنی جب ہم سر کا مسا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ مسا کرنے کے لیے ہم پانی ہاتھ پر لگاتے ہیں پھر مسا کرتے ہیں. تو اس روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا کیا بغیر غیر فضل یدہ، کہ جو پانی ہاتھ میں لگا تھا وضو کرتے ہوئے اس کے علاوہ نیا پانی لے کے پھر اپنے سر کا مسا کیا. فقد رواہ، اس روایت کو روایت کیا فقد رواہ مسلم بہذا اللفظ، یہ روایت مسلم میں اسی لفظ سے موجود ہے. من طریق ابن وہب، ابن وہب نے اس کو روایت کیا. ورواہ البیہقی من طریقہ ایضا، اور بیہقی میں ہمیں یہ روایت ملی لیکن دوسرے لفظ سے، انہ اخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذہ لرأسہ، کہ اپنے کانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پانی لیا اس پانی کے لیے جو اپنے ہاتھ پہ لگا تھا. یعنی پہلی روایت جو صحیح مسلم میں ہے ابن وہب سے ثابت ہے، دوسری روایت بھی ابن وہب بھی راوی ہے، پہلی مسلم میں ہے اور دوسری بیہقی میں ہے. جو مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا ہاتھوں پر نیا پانی لگایا اور سر کا مسا کیا اور کانوں کا بھی مسا کیا اسی پانی سے. اور جو بیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا کیا، جو پانی ہاتھ میں موجود تھا نیا پانی جو لیا، اور کانوں کے لیے دوبارہ پانی لیا. بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اور دونوں روایت جو ہے صحیح ہے، بحقی کی راوی بھی بالکل صحیح ہیں، مسلم کے راوی بھی بالکل صحیح ہیں. اب عمل کس پہ کریں گے؟ یعنی اپنے کانوں کے لیے نیا پانی لیں گے مسا کرنے کے لیے، یا جو پانی ہاتھ پہ لگا ہے سر کے مسا کے لیے وہی کافی ہے؟ آپ کیسے وضو کرتے ہیں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی پانی سے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بات یہی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کسی پہ کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کانوں کے لیے ہاں نہ لیا کریں، کیونکہ یہ روایت شاذ ہے جیسے ابھی بیان ہو رہا ہے. کانوں کے لیے نئے پانی نہیں لیتے، نیا پانی نہیں، وہی پانی جو سر میں استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے پھر اس طریقے سے آپ مسا کر لیں. اب یہ سب یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ روایت جو بیہقی کی ہے سند کے لحاظ سے صحیح، متصل بھی ہے، اس کے راوی بھی عادل ہیں سارے، تو اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر کوئی شخص پانی دوبارہ لے رہے ہم کیوں کہتے ہیں آپ نے غلط کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ روایت صحیح ہوتے ہوئے شاذ روایت ہے. وہ روایت بیہقی شاذ، اور بیہقی کی روایت شاذ ہے. وجہ بتا رہے شیخ صاحب، لأن راویہ عن ابن وہب ثقہ، کہ جو روایت ابن وہب سے بیان کر رہا ہے ثقہ ہے وہ، لیکن وہ مخالف لمن هو اکثر منه، لیکن اس نے مخالفت کی ہے اپنے سے زیادہ راویوں کی جو وہ بھی ثقہ ہیں. حیث رواہ جماعہ عن ابن وہب بلفظہ بلفظ روایت مسلم، یعنی جو صحیح مسلم کی روایت ہے ابن وہب سے جنہوں نے روایت کیا وہ ایک سے زیادہ ہیں اور سب ثقہ ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ایک سے زیادہ راوی ہیں اور سب ثقہ ہیں. بیہقی میں ابن وہب سے جس نے روایت لی ہے وہ بھی ثقہ ہے لیکن ایک ہے صرف. اب ایک کی بات مانی جائے گی یا زیادہ کی بات مانی جائے گی؟ زیادہ کی. اس لیے صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ محفوظ ہے اور بیہقی کی روایت کیا ہو گئی؟ شاذ ہو گئی. تو شاذ روایت پر عمل نہیں کیا جاتا، عمل کیا جاتا محفوظ روایت پر. وعلیہ، اور اس کی بنا پر، فروایت البیہقی غیر صحیحہ وان کان رواتها ثقات، اس لیے بیہقی کی روایت صحیح نہیں ہے، یعنی عمل کے لحاظ پر. ویسے تو وہ صحیح ہے، یعنی بیہقی روایت پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. وان کان رواتها ثقات، اگرچہ اس کے راوی ثقہ ہیں، لعدم سلامتها من الشذوذ، کیونکہ وہ شذوذ سے سالم نہیں ہے. اور ہم نے پانچ شرطوں میں کیا شرطیں بیان کی صحیح حدیث کی؟ عدل ہونا چاہیے راوی، تام الضبط ہونا چاہیے، نمبر تین سند متصل ہونے چاہیے. یہ تینوں چیزیں پائی گئی ہیں. چوتھی شرط کیا تھی؟ شاذ نہ ہو، سلم من الشذوذ، کہ شاذ روایت نہ ہو. اور یہ روایت شاذ ہے کہ نہیں؟ یہ شاذ ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا صحیح نہیں، اگرچہ اس کے راوی بھی عدل ہے، سند متصل ہے، راوی بھی سب ثقہ ہے، سند متصل ہے، لیکن صحیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ روایت شاذ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بس سمجھ آئیے. اس کی دوسری مثال بیان کرتا ہوں میں، اور یہ عام روایت ہے. ایک حدیث آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے کوئی شخص حمام میں داخل ہو, حمام داخل ہوتے ہوئے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ روایت شعبہ سے, حماد بن زید سے اور حشیم سے ثابت ہے, اور یہ سب ثقات راوی ہیں, اور ان سب نے روایت کی ہے عبدالعزیز بن مختار دباغ سے, اور یہ بھی فقہ ہے. ان تینوں نے روایت بیان کی, اخذ کیا کس سے؟ عبدالعزیز بن مختار دباغ سے. وہ تینوں بھی فقہ ہیں اور عبدالعزیز بھی فقہ ہے. اور یہ روایت جو ہے کہاں پہ ہے؟ صحیحین میں, بخاری مسلم میں روایت ہے یہ. ولیکن فی روایہ اخرى, لیکن دوسری روایت میں عبدالعزیز بن مختار دباغ جو خود فقہ ہے اس نے یہ ذکر کیا کہ جب کوئی شخص حمام میں داخل ہو یہ کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ بسم اللہ کی زیادتی جو ہے یہ شاد ہے, یاد رکھیں بسم اللہ کا لفظ جو ہے یہ ثقات سے مروی نہیں ہے جیسے اوپر بیان کیا ہے, کیونکہ عبدالعزیز بن مختار دباغ نے جو خود ثقہ ہے انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے جن سے وہ پہلے روایت بیان کی ہے, تو اس وجہ سے یہ روایت شاد ہوگی. بات سمجھ آئی ہوں کہ نہیں؟ کہ جب آپ حمام میں داخل ہوتے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کچھ بھائیوں کو یہ بھی سنو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ پڑھتے ہیں. یہ بسم اللہ کا لفظ ہے, یہ شاذ ہے, تو اس پہ عمل کرنا جائز نہیں. جب بھی آپ حمام میں داخل ہوں کیا کہیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر کوئی شخص کہے وہ بھی حدیث بھی تو صحیح ہے. وہ حدیث صحیح ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ شاذ ہے, اور شاذ جو ہے وہ صحیح حدیث کی شرطوں میں سے کہ روایت کو شاذ نہیں ہونا چاہیے, تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور اسی کی تیسری مثال صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, تو جنت میں جہنم میں جگہ خالی رہے گی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی قوم پیدا فرمائیں گے. جہنم میں ایک جگہ خالی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی قوم پیدا کریں گے اس میں, اس جہنم کے اس حصے کے لیے. اور دوسری بات وہ بھی بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ خالی ہوگی ان کے لیے نئی قوم پیدا کریں گے, اور جہنم میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور جہنم کہیں گے قط قط, کیونکہ جہنم کہتی رہے گی ہر من مزید اور بھی ہے تو مجھ میں ڈالو, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے, اپنے رحم و کرم سے اس کے لیے نئی قوم نہیں پیدا کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت نہیں کہ کوئی قوم کو پیدا کر کے صرف عذاب دے. عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس پہ جو مکلف ہو اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو, اب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہو, اور جو جہنم کا مستحق ہو اس کو عذاب ملتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں دونوں روایتیں بخاری میں ہیں, وہ دونوں صحیح روایتیں ہیں, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ روایت جو ہے بخاری کی یہ محفوظ ہے اور وہ شاذ ہے. شاذ کون سی ہے؟ جس میں نئی قوم پیدا کی جائے گی. ہمیں کیسے علم ہوا کہ یہ شاذ ہے؟ کیا وجہ تھی کہ یہ شاذ ہے؟ کیونکہ دونوں صحیح ہیں کہ یہ دین کے قواعد کے مخالف ہے. دین کے قواعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اگر ایک قوم کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ اور ان کو صرف عذاب کے لیے پیدا کرے تو نعوذ باللہ قسم کا ظلم ہوا, اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرتا ہے. تو جو شریعت کی بھی مخالفت ہو, جس میں شریعت کی قانون کی مخالفت ہو, تو وہ روایت بھی شاذ سمجھی جائے گی. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر درس میں انشاءاللہ یہ پورا کریں گے, العلہ القادحہ کیا ہے, اس کی کیا مثال ہے, جتنا ہم یہ پڑھ چکے اس کے بارے میں, کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے؟ یہ آگے وقت ہے, ابھی 15 منٹ ہیں, اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے ٹھیک, ورنہ آگے پڑھتے ہیں. کیا چیز؟
ہاں ہاں شذور. جی ہاں تو شاد کا سمجھ آ گئی شاد کیا ہوتا ہے؟
اس کا ترجمہ کرنا بہتر اس لیے میں نہیں سمجھتا کیونکہ ترجمہ میں وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس لفظ میں ہوتا ہے. اب شاد کا لفظ جب یہ آپ سنیں گے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ صحیح روایت ہے لیکن مخالفت ہو رہی ہے اس سے بہتر میں, جو اس سے بہتر ہو وہ جو بہتر اس پہ عمل کیا جائے گا. اچھا وقت ابھی ہے تھوڑا سا.
السلام
علیکم.
روایت میں کیا آیا ہے آپ کو نہیں پتا؟
اذکار ہیں صبح اور شام کے. سونے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کوئی بھائی نہیں پڑھتا. ہاں کیا پڑھتے ہیں؟
نہیں وہ اموت و احیا نہیں.
بسم اللہ اللہم اموت و احیا. ٹھیک نہیں, یہ شاد نہیں ہے. صحیح ہے, یہ صحیح ہے. شاد ہمیں کہاں پتا چلا؟ یہ دیکھیں ہر روایت شاد نہیں ہوتی. شاد مطلب یہ دو روایتیں ہیں, دو روایتیں ہیں. ایک میں بسم اللہ کا ذکر ہے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دوسرے بسم اللہ کا لفظ نہیں ہے. دونوں صحیح ہیں, سند صحیح ہے, ثقہ راوی ہیں, عدالت کے ہیں, تام الضبط ہیں. تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس پہ عمل کریں, اس پہ عمل کریں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زیادہ قوی کون سی ہے. زیادہ قوی ہے اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں؟ اس میں تین یا چار راوی جو ثقات ہیں جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں, اور دوسری روایت میں ایک راوی ہے وہ بھی ثقہ ہے. تو تین کا علم زیادہ ہے یا ایک کا علم زیادہ ہے؟ تو تین میں زیادہ پختگی ہے. تو اس لیے ہم اس پہ عمل کریں گے جو زیادہ راجح ہے, جو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر کون سی ہے؟ اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث. اس طریقے سے
بسمک اللہم. ہاں
یہی درست ہے.
بسم اللہ نہیں ہے, بسم اللہ کا لفظ نہیں ہے. ہاں حدیث میں نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ اللہم بسم کا متوا ہے. یہ درست نہیں ہے, یہ حدیث میں بھی نہیں ہے. مجھے بہل نہیں اس کا, کسی بھائی کو پتا ہے تو مجھے پتا نہیں ہے. میرے سامنے ایسی حدیث کوئی نہ کوئی جس میں یہ لفظ بسم اللہ اللہم بسم کا متوا ہے. ہاں یہ ہے, یہ لفظ ہے بسم کا اللہم ہے. لیکن بسم اللہ الگ ہو پھر وہ لفظ ہو, یہ میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں یہ لفظ جو اصل میں ہم عربی جو پڑھتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی, اس لیے میں کہتا ہوں عربی کے جو لکھو دعائیں خاص طور پر عربی میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھا کریں. بسم اللہم و اموت و احیا نہیں ہے. و اموت کا لفظ واو جو ہے یہ زیادہ ہے. بسم اللہم اموت و احیا, و اموت کا لفظ نہیں ہے. باقی تو درست ہے, یہ واو کا لفظ نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی درست ہے لیکن جو صحیح بات ہے سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے. مفہوم آپ کا ایک ہی ہے لیکن جو سنت ہے اس میں زیادہ ثواب ہے. ایک ایک لفظ کا آپ ثواب ملے گا. مفہوم ایک ہی بنتا ہے لیکن جو صحیح ہے سنت پہ عمل کرنا. اگر روایت میں دونوں لفظ موجود ہوں تو دونوں پہ عمل کرنا جائز ہے. اگر روایت میں ایک لفظ ہو اور کوئی شخص اپنے گمان سے اسے تبدیل کرے جائز نہیں ہے. جو روایت میں ثابت ہے اسی پہ عمل کرنا درست ہے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے الفاظ میں رد و بدل کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر مفہوم بھی ایک بنتا ہے پھر بھی لفظ کو آپ ہیر پھیر نہ کریں, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے پیچھے آپ نے کر لیا آپ کا مفہوم تو ہو گیا, لیکن جو صحیح طریقہ ہے اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا, چند قواعد ہیں مصطلح میں, ابھی تھوڑا سا وقت ہے جو میں یہ بیان کر لوں. اگر کوئی بھائی لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, اور انشاءاللہ کچھ درسوں کے بعد ایسے قواعد لکھتے جائیں گے, ان قواعد کو یاد کرنے میں آپ کو اس علم میں آسانی آئے گی. یاد رکھیں, نمبر ایک, ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا, الراوی الصدوق یجعل الحدیث من مراتب الحسن, صدوق راوی سے حدیث یا روایت حسن کے مرتبے کی ہو جاتی ہے. صدوق راوی سے روایت حسن کے مرتبے کی ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر, صدوق راوی سے روایت حسن کے مرتبے کی ہو جاتی ہے, یعنی اگر روایت میں آپ کو سب ثقات ہیں ایک صدوق مل جائے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی بلکہ حسن کے درجے کی ہوگی. دوسرے نمبر پر, اگر صحابہ کے طبقے میں عبداللہ کا لفظ آ جائے, صرف عبداللہ, اگر صحابہ کے طبقے میں, یعنی صحابہ میں صرف عبداللہ کا نام ہو, آگے اس کے والد کا نام نہ ہو, تو محدثین کے نزدیک وہ عبداللہ بن مسعود ہیں. صحابہ کے طبقے میں اگر صرف عبداللہ کا نام ہو تو وہ عبداللہ بن مسعود ہیں. تیسرے نمبر پر, زید بن اسلم کے سارے بیٹے ضعیف ہیں, زید بن اسلم کے سارے بیٹے ضعیف ہیں, اور سب سے زیادہ ضعیف ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اور ان کے کچھ احادیث جو بہت مشہور احادیث ہیں, ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کی حدیث ہے کہ عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما. یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے, اس کی ضعف کی وجہ ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اس کی دوسری مثال, ایک روایت ہے, من حج ولم يزر قبری فقد جفانی, جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے جفا برتی مجھ سے. اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے, اس کی ضعف کی وجہ ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اور تیسری مثال, ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا سفینہ جو ہے اس نے کعبے کا طواف کیا, سات چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھی, یہ بھی عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے ثابت ہے. اور یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں, اس کی روایات ضعیف ہیں. تو جب بھی آپ کو سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم یا زید بن اسلم کا کوئی بیٹا ملے تو وہ روایت ضعیف ہوگی. چوتھے نمبر, زید بن اسلم صحابی نہیں ہے, زید بن اسلم فقہ راوی ہیں, خود فقہ ہیں اور کتب سکتہ والوں نے ان کی روایت کو لیا ہے, اتنے فقہ راوی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان کے بیٹے سارے ضعیف ہیں. چوتھے نمبر پر, ہر افریقی سند میں ضعیف ہے. افریقیہ سے کوئی بھی افریقی آپ کو سند میں ملے تو وہ سند ضعیف ہو جائے گی اس افریقی کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ ضعیف کون ہے؟ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی. ہر افریقی ضعیف ہے اور سب سے زیادہ ضعیف عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی. پانچواں نمبر پر, عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی, یہ قاعدے جو ہے آسان ہے. آپ ایک روایت پڑھ رہے ہیں, آپ کو اس میں افریقی کا لفظ نظر آ گیا, بس آپ نے دیکھنا نہیں, اس کو ادھر ہی بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آسان ہے کہ نہیں؟ یہ قواعد جو ہے ان کو آسان کر دیتے ہیں. آپ سنن کی کتاب کھولی, اس میں افریقی آپ کو نظر آ گیا سند میں, تو آپ بغیر کسی پوچھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ سند یہ روایت ضعیف ہے. پانچواں نمبر پر اگر سند میں اسماعیل بن عیاش راوی آ جائیں اور وہ شجازیوں سے نقل کریں تو اس کی روایت ضعیف ہوگی. عیاش اسماعیل بن عیاش راوی ہیں, اگر وہ شجازیوں سے روایت بیان کریں تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے, اور اگر حجازوں کے علاوہ روایت بیان کرے تو اس کی روایت صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی کا سوال ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ حجازیوں سے جب وہ ملتا وہ ان کی ہر بات کو لے لیتا, کیونکہ استاد حجاز سے بھی تھے اور شام سے بھی تھے. محدثین نے تتبر کیا وہ دیکھا کہ جب بھی حجازیوں سے روایت کرتا ثقات کی مخالفت کرتا, جتنی روایت بھی ان کی موجود ہے حدیث کی اگر حجازیوں سے روایت لیتا ہے تو ثقہ راوی کی مخالفت ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہ دیکھا گیا کہ جب اس نے حجازی سے روایت لی ہے اس کو ضعیف قرار دے دیا, اور جب اس نے شامی سے روایت لی ہے اس کو شاید شامی دیں اور وہ خود بھی شام کہے تو اس کی روایت صحیح ہوتی ہے. اور اس کی مثال میں ابن جرائد جو ہے وہ حجازی ہیں, اگر کسی روایت میں اسماعیل بن عیاش ابن جرائد سے روایت بیان کرے تو وہ ضعیف ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک بہت مشہور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحائض لا تقرأ القرآن, کہ حائض عورت قرآن نہ پڑھے. یہ روایت جو ہے اسماعیل بن عیاش حجازیوں سے بیان کرتا ہے اور یہ روایت ضعیف ہے. اور اس میں فقہا کے اختلاف ہے کہ کیا حائض عورت قرآن پڑھے یا نہ پڑھے. حائض عورت جس کو حیض ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اسے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. حائض عورت کو کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہ یہ دلیل ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ دلیل جو ہے یہ ضعیف ہے. اس دلیل کے مطابق اگر عمل کیا جائے وہ ضعیف ہے. اس کی ضرورت کی وجہ کیا ہے؟ اسماعیل بن عیاش حجازیوں سے روایت بیان کر رہا ہے, اور جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ حیض عورت ضرورت کے وقت قرآن پڑھ سکتی ہے. اگر عورت کو حیض ہے اور وہ حافظ ہے یا وہ درس دیتی ہے قرآن مجید کا, اور اس کا حیض زیادہ دیر رہتا ہے 15 دن رہتا ہے تقریباً, اگر ہر مہینے وہ 15 دن قرآن مجید نہیں پڑھے گی, میں ہاتھ لگانے کی بات نہیں کر رہا, ہاتھ لگانا ویسے جائز نہیں ہے, زبان سے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. حائض اور یہ حدیث بھی اس میں بھی لا تقرأ یعنی زبان سے نہ پڑھے. ہاتھ لگانے کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلاف کو کہاں کہ کیا حائض عورت زبان سے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے. تو زبان سے پڑھنا جائز نہیں حائضہ کے لیے سوائے ضرورت کے لیے. کچھ علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ ضرورت کے وقت قرآن پڑھ سکتی ہے, کیا تاکہ قرآن بھول نہ جائے, یا اگر وہ بچوں کو پڑھاتی ہے اس کا حیض لمبے عرصے تک رہتا ہے تاکہ قرآن بھول نہ جائے, اور وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے اگر قرآن پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جائز کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے. پہلی بات یہ ہے, اگر صحیح ہوتی تو ہم کہتے ہیں کس صورت میں اس کے پڑھنا جائز نہیں ہے. ہم یہ دیکھا کہ حدیث ضعیف ہے. نمبر دو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے صحیح بخاری میں معلق یہ روایت ہے, اور اس کے علاوہ پانچوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور ہر حال میں جنابت بھی ہوتی ہے. جب انسان میں جنابت ہو یعنی ہم بسری کرنے کے بعد یا احتلام ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے کیا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے زبان سے یا نہیں؟ عام طور پر نہیں کر سکتا ہم یہ جانتے ہیں, لیکن جو حق بات یہ کہ وہ اللہ کا ذکر زبان سے کر سکتا ہے, اور یہ اس کی دلیل ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور ہر عام ہوتا ہے, اور اس عام کو کسی چیز نے خاص نہیں کیا. اور تیسرے نمبر پر اصل میں کیا ہے؟ براءت الذمہ. اصل میں دین ہم کہتے ہیں توقیفی ہے, بغیر دلیل کے کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے, اور دلیل ضعیف ہے جو بیان ہوتی ہے, حدیث ضعیف ہے. اس لیے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید بھول سکتی ہے عورت اگر حیض لمبے دیر تک رہتا ہے, اور ضرورت کے لیے اس کے لیے یہ جائز ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ باقی قاعدے اہم قاعدے بیان کریں گے. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
کیسے دو سے دو روایتیں ہیں، ایک حسن ہے دوسری بھی حسن ہے، ایک ہی متن ایک ہی ہے دونوں کا اور سند بھی دونوں حسن ہے، تو حسن ہی سمجھی جائے گی. سند میں اگر فرق ہے اور دونوں میں صدوق راوی ہیں دونوں حسن ہیں، سب ثقات ہیں ایک میں، تو وہ صحیح سمجھی جائے گی. اچھا آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ دو روایت ایک حسن نے لذاتی ایک حسن لغیر ہی ہے، دونوں میں اختلاف ہے، کس پہ عمل کیا جائے گا یا کون سی زیادہ بہتر ہے؟ نہیں حسن لغیر ہی کیا ہے، حسن لذاتی کیا ہے؟ حسن لذاتی وہ بذات خود حسن ہے، یعنی اس میں ایک راوی صدوق ہے، وہ حدیث بذات خود حسن ہو گئی ہے. حسن لغیر کا مطلب ہے حدیث اصل میں ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ضعیف ہے، اور دوسری روایت میں ضعیف، تیسری میں ضعیف، چوتھی میں ضعیف، سب الگ الگ ضعیف ہیں، لیکن سب کو جب اکٹھا کرتے ہیں حسن لغیر ہو جاتی ہے. صحیح لذاتی وہ بذات خود صحیح ہے، اور صحیح لغیر ہی کا مطلب ہے صحیح لذاتی وہ بذات خود صحیح ہے کہ اس میں سب راوی ثقات ہیں، اور صحیح لغیر کا مطلب ہے کہ وہ اصل میں صحیح نہیں ہے حسن ہے. ان سب حسن کو مجموعہ جب ہم دیکھیں گے اکٹھا کریں گے پھر وہ صحیح لغیر ہو جاتی ہے، یعنی حسن صحیح لغیر تب ہوتی ہے جب ان کو مجموعہ کر دیں، اکٹھا کر دیں پھر صحیح لغیر ہو جاتی ہے. نہیں پھر تو وہ حسن لغیر ہوئی، ہاں پوری ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے پہلا قاعدہ آپ بھائی نے لکھا تھا کہ سند کے لحاظ سے قلت کا کثرت پر غلبہ ہے، کہ ہاں پوری تبدیل ہو جاتی ہے، ایک بندے سے پوری روایت تبدیل ہو جاتی ہے. ایک راوی صدوق ہیں سب ثقات ہیں حسن ہو جائے گی، ایک راوی ضعیف ہیں سب ثقات ہیں ضعیف ہو جائے گی. دوسری سند کو دیکھیں گے ہم، میں روایت کی بات حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم دیکھیں ہذا اسناد صحیح، ہذا اسناد حسن، ہذا اسناد ضعیف، یہ الگ بات ہے. ہذا حدیث صحیح، ہذا حدیث حسن، ہذا حدیث ضعیف، یہ الگ بات ہے. حدیث کی بات الگ ہے، روایت کی بات الگ ہے. اگر ایک سند آپ کو ملتی ہے اس میں ایک صدوق راوی ہے، دوسری سند صدوق راوی ہے، تیسری سند صدوق راوی ہے، سب سند جو اس متن کو بیان کر سب صدوق ہیں، یہ کیا ہوگی؟ یہ حسن لذاتی ہی ہے، یہ درجہ صحیح غیر تک اس وقت پہنچے گی جب یہ سب روایت کو ہم ملائیں گے، پھر صحیح غیری ہو سکتی ہے یہ. لیکن یہ کہنا کہ حدیث حسن ہے، سند کی بات نہیں کر رہے، حدیث حسن ہے اس کا مطلب ہے سب روایتوں کو جمع کرنے کے بعد ہی ہمیں علم ہوا کہ یہ حسن ہی ہے صحیح نہیں ہے. جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو سب روایتوں کو جمع کرنے کے بعد ہم حکم دیتے ہیں، لیکن ایک سند کے بارے میں جب بات ہوئی ہم یہ کہ اسناد صحیح، لہذا اسناد حسن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امت کو پھر سے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صحابہ کرام اور تابعین کا دور ہمیں پھر سے دکھائے جس میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتا تھا مشرق سے مغرب تک، اور اس امت کو پھر سے قرآن حدیث پہ جمع کر دے، اور جتنے بھی اس امت میں مسئلے ہیں اور مسائل ہیں، جتنا بھی ضعف پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو اور پوری امت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.